الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جن چار حضرات نے یہ درس دیا ہے پہلے میں ان سے دو سوال کرنا چاہوں گا ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس کی تیاری میں کتنا وقت صرف کیا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کیا یعنی اپنے غور و فکر کے علاوہ کچھ پڑھا تو کیا پڑھا اگر ہمارے چاروں ساتھی ذرا کھڑے ہو کے مختصر ہو ایک ایک کر کے شروع سے جو تھے پہلے حسین احمد نہیں آپ میں تو سن سکتا ہوں اگر آپ زور سے بولیں جی کس کتاب کس طرح کسی کے کوئی انہوں نے کہا جس وقت ایک گھنٹہ میں نے جس وقت بتایا گیا اس کے بعد اس کی تیاری کی ہے اور کوئی سورس اس کے لیے کنسلٹ نہیں کیا چلیے دھنی بٹ صاحب بس آپ تشریف رکھیں سوال وقت کتنا لگایا آپ نے جی جی اور کون سی کتابیں آپ نے تیسرے نمبر پہ تھے ہمارے پروفیسر عبدالرزاق کتنا لگا اس جواب تو آپ تو خود استاد ہیں جواب تو کار نہیں میں پوچھ رہا ہوں کتنا وقت لگایا جی 15 منٹ اور تو 15 منٹ آپ سورس کیا دیکھتے ہیں تیسرا میں رشید احمد علی صاحب 20 منٹ جی 20 منٹ یہ میں نے سوال اس لیے پوچھے کہ کوئی کام تیاری اور محنت کے بغیر تو اچھا ہو نہیں سکتا ممکن نہیں ہے یہاں پر اگر تقریباً 400 آدمی موجود ہیں اور آپ نے 15 منٹ لیے تو تقریباً آپ نے 100 گھنٹے اجتماعی وقت کے صرف کیے میرا اگر حساب صحیح ہے تو آپ اس سے اتفاق کریں گے اس 100 گھنٹے صرف کرنے کے لیے جو آپ نے ان کے لیے اور 15 قرآن مجید جیسی کتاب کا پیغام پہنچانے کے لیے اگر آپ 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ تیاری کریں گے تو اس بات کی توقع کیسے ہو سکتی ہے کہ فی الواقع کوئی بہت ایسا مؤثر درس ہو کہ جس سے لوگ کچھ لے کر اٹھیں یہ تربیتی پروگرام ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ اس میں پیش نظر یہاں کچھ دینا یا لینا نہیں تھا لیکن بڑے بڑے اجتماعات ہوں یا چھوٹے چھوٹے گروپس ہوں جہاں بھی آپ بیٹھیں گے تو وہاں پر آپ اپنا بھی وقت صرف کریں گے دوسروں کا بھی وقت لیں گے اور وقت بڑی قیمتی چیز ہے اس پر گفتگو بھی انشاءاللہ ہوگی لیکن یہ کہ اگر آپ خود اس کے لیے تیاری نہ کریں محنت نہ کریں تو ظاہر ہے کہ یہ کسی اچھے مؤثر درس کی توقع مشکل سے ہو سکتی ہے یہ تو بالکل پہلی بنیادی ابتدائی چیز ہے آپ سب اس سے واقف ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب کم سے کم میں یہی محسوس کرتا ہوں آپ ہی کے معاملے میں نہیں کہ بغیر محنت کے ہم دوسروں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی لیے اجتماعات بھی ہوتے ہیں اسٹڈی سرکل بھی ہوتے ہیں درس بھی ہوتے ہیں باتیں بھی دہرائی جاتی ہیں لیکن یہ تو اس سے کوئی پورا سر پیغام جو ہے وہ نہیں پہنچتا تو چھوٹا سا گروپ ہو یا اسٹڈی سرکل ہو یا بہت بڑے اجتماع میں درس ہو بہرحال اس کے اپنے تقاضے ہیں اور خود قرآن مجید کا اپنا تقاضا ہے اتنی عظیم شان کتاب اور کلام کہ جس کی اگر ایک آیت بھی پہنچانے کی ذمہ داری ہو تو وہ کم سے کم اس کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں سوچیں غور کریں اپنا مضمون باندھیں اور یہ طے کریں کہ اس سے آپ کو کیا آپ کی سمجھ میں آیا ہے اور کیا آپ کو دوسروں کو پہنچانا ہے میں تو خیر بہت عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں لیکن میں اب بھی اپنے آپ کو اس بات سے مستغنی نہیں پاتا کہ اگر مجھے کہیں قرآن مجید کا درس دینا ہو تو میں مجمع کی تعداد اور درس کی اہمیت کے لحاظ سے چند گھنٹے یا چند دنوں میں روزانہ کچھ کچھ وقت اس مقصد کے لیے نہ لگاؤں. تو اگر آپ واقعی قرآن مجید کا درس اور اس کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو میں کسی تبصرے سے پہلے ہی کہوں گا کہ وہ کام محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ دوسروں کا کتنا وقت لے رہے ہیں اور آپ کو یہ وقت ضائع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر 400 آدمی بیٹھ کر آدھا گھنٹہ آپ کا درس سنیں یا 15 منٹ سنیں تو ظاہر ہے ان کا آپ کے اوپر اتنا حق تو ہے کہ آپ چند گھنٹے تیاری کر کر آئیں کہ آپ کو ان سے کیا بات کہنی ہے اور کس طرح اس کو پہنچانا ہے. یہ تو بالکل پہلی ابتدائی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے چند اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد پھر جو ایک ایک درس ہوا ہے اس کے سلسلے میں بھی جو بڑی بڑی باتیں ہیں وہی آ سکتی ہیں. وقت میرے پاس بھی بہت کم ہے اور میں اپنے وقت کے اندر ہی بات سمیٹ کر کہنا چاہوں گا. تیاری کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو حصہ بھی ہو خواہ وہ ایک آیت ہو یا چند آیات ہوں یا اس سے زیادہ ہو اس کو دوسروں تک پہنچانے سے پہلے خود اس کو ہضم کرنا ضروری ہے. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ ترجمہ پڑھ دیں گے یا اس کو آپ پیرافریز کر دیں گے آپ کہیں گے لہو اجر کریم یعنی ان کے لیے بڑا اجر ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے گا تو یہ اس سے کوئی بات بنتی نہیں. اس لیے کہ یہ کوئی تشریح نہیں ہوئی بلکہ آپ ترجمہ اور ترجمے کا ترجمہ اور ترجمے کا ترجمہ کر کے دو چار منٹ صرف کر لیں گے لیکن اسے سننے والے کوئی پیغام اخذ نہیں کریں گے. تو خود اپنے طور پہ سوچنا اور غور کرنا اور پڑھنا اگر مواد موجود ہو اور اس کے بعد خود اس کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اس کے اندر کیا بات ہے. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا حصہ آپ کے سامنے ہے اس کو آپ کم سے کم دو تین دفعہ تو ضرور پڑھیں اور اس طرح پڑھیں کہ اگر آپ کتاب کو بند کر دیں اور پھر آپ اپنے ذہن میں اس پورے حصے کو لانا چاہیں تو آپ عربی الفاظ نہ دہرا سکیں ترجمہ نہ دہرا سکیں لیکن آپ کے ذہن میں مضمون کا نقشہ آ جائے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اتنا آپ اس کو خواہ ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ آپ اتنا اس کو پڑھ لیں کہ اگر آپ کتاب کو بند کر کے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اس میں کیا بات کہی ہے تو مضامین کا ایک نقشہ تصور آپ کے ذہن کے اندر موجود ہو. اس کے معنی اب آپ نے اس کو محفوظ کر لیا اس کو جذب کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ ایسا کریں کہ اس کو آپ مختلف حصوں کے اندر تقسیم کریں. ہر کلام کے اندر اگر ایک سے زیادہ باتیں کہی گئی ہیں تو ان باتوں میں کیا باتیں کہی گئی ہیں. لمبی صورت ہے تو پیراگراف بنیں گے, ایک ہی آیت ہے تو اس کے اندر بھی مضامین کی تقسیم ہو سکتی ہے اور یہاں پر تو اتنی آیات تھی کہ ان کے اندر بہت واضح طور پہ تقسیم ممکن تھی. مثلاً یہ کہ اس کے بہت کھل کے چار حصے کیے جا سکتے تھے. پہلے حصے میں اس کی پہلی آیت جس میں ایمان انفاق کی دعوت ہے, دوسرے حصے میں ایمان کی دعوت کے لیے جو دلائل اور ترغیب ہے, تیسرے حصے میں انفاق کی دعوت کے لیے جو دلائل و ترغیب ہیں, اور چوتھے حصے میں پھر انفاق کی دعوت. یہ اگر آپ غور کریں تو بہت آسانی کے ساتھ اس کے چار حصے بن سکتے ہیں. اگر آپ ڈائیگونل لائن ڈال کر اس کو چار حصوں میں بانٹ دیں گے تب آپ اس کو چار الگ الگ حصوں میں کر کے سوچ سکتے ہیں, غور کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کی دوسری منزل یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر الفاظ کون سے استعمال ہوئے ہیں. ہر بات کو کہنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. الفاظ کوئی بے جان چیزیں نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر ہی معنی کی دنیا پوشیدہ ہوتی ہے. الفاظ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی بہت معروف اصطلاحات اور معروف اس کی تعلیمات پر مشتمل ہوں, اور الفاظ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اسی جگہ خاص طور پہ استعمال ہوئے ہوں لیکن یہ کہ وہ اس کے مضمون کو ابھار کے واضح کر رہے ہوں. یہ مختلف حصوں کے اندر مختلف کیفیت پائی جائے گی. میں یہاں پر ہر ایک کے بارے میں بات نہیں کر سکتا لیکن اس میں ایمان کی اور انفاق کی اور میثاق کی, یہ ساری اصطلاحات قرآن مجید کی عام اصطلاحات ہیں. اگر آپ کو قرآن مجید کا درس دینا ہے اور اچھی طرح دینا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ محنت کر کے ان عام اصطلاحات کے معنی اور اس کے مفہوم پر عبور حاصل کر لیں اور جہاں پر بھی یہ آئیں تو ان کو آپ استعمال بھی کر سکیں اور ان کے مخصوص سیاق میں بھی ان کے معنی کو ابھار کے پیش کر سکیں. اور بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو مخصوص اسی حصے میں معنی کو ابھارنے کے لیے آئیں. مثلا مثال یہ دے سکتا ہوں کہ اس حصے میں فتح کا لفظ جو ہے یہ خاص معنی میں یہیں پر استعمال ہوا ہے اور اس کو الگ سے سمجھنے کی اور اگر آپ ضرورت سمجھیں تو تشریح کی ضرورت ہوگی. کم سے کم اپنے مطالعے کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہوگی, خواہ آپ کے پاس اس کو پیش کرنے کا وقت اور مہلت ہو یا نہ ہو. تو پہلی بات یہ ہے کہ پھر یہ الفاظ پر آپ جو عام الفاظ ہیں ان کے معنی آپ غور کر لیں. پھر یہ دیکھیں کہ ایمان, انفاق یا دوسری اصطلاحات کا سیاق میں کن معنوں میں استعمال ہو رہی ہیں. اور اگر پھر اس مخصوص حصہ قرآن میں کوئی ایسے الفاظ ہیں کہ جو خاص طور پر وہاں پر مضمون کو واضح کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کے معنی پر بھی غور کر لیں. یہ پھر دوسرا مرحلہ ہے اپنے سمجھنے کا. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ کلام ہمیشہ مربوط ہوتا ہے. اب یہ کہ کیا ربط ہے, یہ ظاہر ہے کہ ہر شخص کی اپنی سمجھ بوجھ پر ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میری سمجھ ہے وہ یا آپ کی سمجھ ہوگی, یہ جو زید کی سمجھ ہے وہ بکر کی سمجھ بھی ہوگی, لیکن بارہ ربط ہوتا ہے. بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ جو جڑ سے اوپر شاخوں تک جاتے ہیں, بعض ایسے ہوتے ہیں جو شاخوں سے شروع کرتے ہیں اور جڑ کے اوپر جاتے ہیں. بعض باتیں پیرلل ایک دوسرے کے آتی ہیں, ان کو بعد میں جا کر آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے. اگر آپ جو اپنے پورے حصے کو آپ نے جن حصوں میں تقسیم کیا ہے اس کو اگر آپ تقسیم کرنے کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ ان میں کس طریقے سے ان کو مربوط کیا جا رہا ہے, تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کچھ غور و فکر سے ان کے باہمی ربط کو اس لحاظ سے پا سکتے ہیں. مثلا میں جیسا ابھی تشریح کی, اگر پہلی آیت میں ایمان اور انفاق کی دعوت ہے تو اس کے آگے پھر پہلے ایمان اور اس کے بعد انفاق کی ترغیب اور دلائل موجود ہیں. اب ربط جو ہے وہ قائم ہو گیا اور آخر میں جا کے پھر انفاق کی دعوت کو پھر دہرایا گیا ہے, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک خاص مرکزی حیثیت اس کے اندر موجود ہے, اس پر زور ہے. اب یہ زور کس لیے دیا گیا ہے, اس میں آپ مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ زور اس لیے دیا گیا ہے کہ یہی مرکزی مضمون ہے, اور جیسے سب نے کسی ایک تفسیر کو فالو کرتے ہوئے یہی بات کہی ہے, مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے, بات کہی جا سکتی ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سیاق میں انفاق کے اوپر خصوصی زور دینا مقصود ہے, اس لیے اس بات کو دوبارہ دہرایا گیا ہے. بہرحال ان باتوں میں شاخ سے جڑ یا جڑ سے شاخ, یہ ایک بات کی تشریح اور دوسری بات کی تفصیل اور اس کا اختصار, کہیں بات کو سمیٹا جا رہا ہے کہیں بیان کیا جا رہا ہے, اس کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو پورے حصہ قرآن کو سمجھنے میں خود بھی آسانی ہوگی, اور جب تک آپ خود اس کو جذب سمجھ کر نہیں پیش کریں گے آپ کبھی اس بات پر قادر نہیں ہو سکتے کہ اس کے کلام اور بیان اور پیغام کو دوسروں کے سامنے واضح کر سکیں. تو یہ اپنی تیاری کا مرحلہ ہے. اس کے بعد پھر ایک جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوالات قائم کرنے کی عادت ڈالیں. علم کے سارے راستے سوال سے کھلتے ہیں. سوال کے معنی شک و شبہ کے نہیں ہیں, اعتراض کے نہیں ہیں, بلکہ آپ پوچھیں کیوں ایمان انفاق کی دعوت کیوں دی گئی ہے, ایمان اور انفاق کے درمیان کیا ربط ہے, اس کے بعد جو یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول تم کو بلاتا ہے کیوں کہا گیا, اور میثاق کا ذکر کیوں کیا گیا, اور ان آیات کی تنزیل کا ذکر کیوں ہے, اور نور سے اندھیروں سے نور کی طرف لے جانے کا ذکر کیوں کیا گیا, آپ کیوں بار بار اپنے آپ سے پوچھیں تو بالآخر یہ معنی آپ کے سامنے کھلنا شروع ہوں گے. اور فتح کا ذکر کیوں کیا گیا یہاں پر, کن معنوں میں ہوا, اور اس کی خاص ضرورت کیوں پیش آئی. اگر آپ بار بار یہ سوال کریں کیوں کہا گیا, کس لیے کہا گیا, اس کے بعد یہ بات کیوں کہی گئی, اس سے ان کو کیا سلسلہ ان کے درمیان ہے جو باتوں کو اس طرح کہا گیا, تو یہ سوال اگر آپ بار بار کریں گے, معنی کیا ہیں, کیوں کہا گیا ہے, کیا ربط ہے, اس کے بعد یہ بات کیوں آئی ہے, کیا یہ پہلی بات کی تشریح کر رہی ہے یا اس کو سمیٹ رہی ہے, اس کی مزید تفصیل ہے یا اس کا خلاصہ ہے یا اس کی ایک شاخ نکل رہی ہے, اگر یہ سوال آپ بار بار کر کے اپنے جوابات کہیں نوٹ کر لیں گے تو پھر یہ ایک اور مرحلہ ہے جس سے آپ کا اپنا ذہن اس حصہ قرآن کے بارے میں صاف اور واضح ہوگا. پھر اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ سورسز دیے ہیں, مصادر دیے ہیں, ماخذ دیے ہیں, تفہیم ہے, تدبر ہے, معرف القرآن ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ جا سکتے ہیں, جانا چاہیے کم سے کم ایک آدھ تفسیر کی حد تک, خصوصاً جبکہ آپ نے کہیں کسی جگہ جانوے تلمس طے کر کے علم قرآن حاصل نہ کیا ہو, تو پھر آپ وہاں سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ مزید کیا چیزیں ہیں کہ جو پیش آئیں گی. تو یہ پہلی چیز ہے. اس کے بعد اب قرآن مجید آپ کو کہیں پر پیش کرنا ہو تو آپ کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ طے کرنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کی بات نہیں ہے, بلکہ ہر تقریر اور ہر تحریر میں پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ مجھے کہنا کیا ہے, اس کو کیا میں ایک جملے میں دو جملے میں بیان کر سکتا ہوں کہ سننے والا پڑھنے والا یہ لے کر جائے گا تاثر. یہ آپ سوال اپنے آپ سے کریں, اس کا جواب دے لیں گے تو پھر آپ کا درس مرکوز رہے گا, جیسے ابھی میں مثالیں دوں گا وہ ادھر سے ادھر بہتا نہیں رہے گا, بلکہ آپ پورا جس طرح کے جس کہتے ہیں نا ٹو ہیمر دی نیل, آپ ہتھوڑے سے کوشش کریں گے کہ جو آپ کا مرکزی آپ کا مضمون ہے, جو چیز آپ نے طے کی ہے کہ پہنچانا ہے, اس کو آپ کسی طرح ذہنوں میں اتاریں اور لوگ اٹھیں تو اس چیز کو لے کر جائیں, یا آپ کی تحریر پڑھ کر ختم کریں تو اس نتیجے تک پہنچ جائیں جس تک آپ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں. اگر پہلے سے آپ نے طے نہیں کیا کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے تو اس میں آپ مشکل سے کامیاب ہوں گے کہ اپنے سننے والوں کو یا پڑھنے والوں کو کسی ایک خاص مقام تک پہنچا سکیں, تو یہ بھی طے کرنا ضروری ہے. اس کے بعد وقت کی بڑی اہمیت ہے. اب تو بڑے بڑے رسالوں کے اندر یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو اپنی بات اتنے الفاظ میں کہہ دینی. مجھے باہر کے بڑے بڑے رسالے جب لکھنے کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 1000 لفظ میں 1500 لفظ میں آپ کو اپنی بات مکمل کرنا ہے. نیوز ایک ٹائم کے بڑے بڑے میگزین بڑے بڑے لکھنے والوں کی پابندی عائد کرتے ہیں, جو کچھ کہنا ہے 1500 الفاظ کے اندر کہنا ہے, جو ایک صفحے کے اندر آئے گا, اس سے زیادہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آج کا ماس کمیونیکیشن کا زمانہ ہے, جہاں پر کہ ریڈیو ٹی وی مختلف ذرائع ہیں, اور یہ اگر آپ کو استعمال کرنا ہوں گے تو بھی آپ کا وقت سیکنڈ کی حد تک متعین ہوگا, آپ ایک سیکنڈ آگے بڑھ نہیں سکتے. تو وقت بڑی اہم چیز ہے, اور اجتماعات بھی ہوں تو اگر آپ کا کوئی چھوٹا سا گروپ ہے تو اس میں بھی اگر 10 منٹ ہے تو 10 ہی منٹ میں بات ختم ہونی چاہیے, اور 1 گھنٹہ ہے تو آپ 1 گھنٹہ ضرور کہیں. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ 10 منٹ میں آپ کو معلوم ہو کہ ابھی تو آپ نے آغاز بھی نہیں کیا اور ابھی آپ اس حصہ قرآن کا درس شروع ہی نہیں ہوا اور آپ سیاق و سباق اور تعارف میں الجھے ہوئے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے وقت کی صحیح معنوں میں منصوبہ بندی نہیں کی. جب آپ نے سمجھ لیا, اپنے پیغام کو طے کر لیا, کچھ اپنے نوٹس بنا لیے, تو پھر آپ یہ سوچیں کہ اس میں وقت کی تقسیم کیا ہے, تقریر کے بارے میں بھی اور تحریر کے بارے میں بھی. ایک آغاز ہوتا ہے, ایک اس کا اصل جس کو آپ کہیں کہ میں اردو میں کیا ہوں باڈی کہتے ہیں, انگریزی میں اس کی باڈی ہوتی ہے, پھر ایک اس کا اختتام ہوتا ہے. تینوں چیزیں ہیں, اس میں کوئی فارمولا نہیں ہے کہ لازماً آغاز اس طرح ہو اور نشو نما اس طرح ہو اور اختتام اس طرح ہو, لیکن بہرحال ہر چیز کے یہ تین حصے, جو ناقدین اور ماہرین وہ کہتے ہیں ہر کلام کے یہ تین حصے ہوتے ہیں. آغاز وہ ہو کہ جو آپ کے سننے یا پڑھنے والے کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لے, اس کے بعد آپ بات اپنی پوری کہہ لیں, اور ختم آپ اس طرح کریں کہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کسی طریقے سے ذہنوں میں بیٹھ جائے. یہ بہرحال شروع اور آخر لکھنے والے کے لیے بھی سب سے اہم مسئلہ یہی ہوتا ہے, اور بولنے والے کے لیے بھی کہ وہ کہاں سے شروع کرے اور کس طرح شروع کرے. اب کوئی کہتا ہے آپ کسی سوال سے شروع کر دیں, کوئی کہتا ہے آپ چونکا دینے والی بات کہیں, اور بہت سارے طریقے ہیں, پر ہمارے یہاں درس شروع کرنے کا عام طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پورے حصے کی تلاوت کرتے ہیں, اس کو ترجمہ کرتے ہیں. میں اس پر ابھی دوبارہ آ رہا ہوں کہ کہاں تک ممکن ہے, کہاں تک صحیح ہے, لیکن بہرحال آپ کو اپنے طور پر طے کرنا چاہیے. اور جو آپ کا وقت ہے اس کا ایک حصہ آغاز کے لیے اور ایک حصہ انجام کے لیے اور ایک حصہ بیچ کے وسطی آپ کے مضمون کے نشونما ارتقاء کے لیے آپ کو پہلے سے طے کر لینا چاہیے کہ مجھے ابتدا آغاز میں بات اتنی کہنی ہے, آخر میں اتنی منٹ بات کہنی ہے, بیچ میں میرے پاس اتنا وقت ہے. اور اس کے بعد پھر آپ جس طرح بھی اگر بہت ہی ممکن ہو تو مثلا بعض تقریروں میں یہ بھی ہوتا ہے گفتگو کے اندر کہ مارجن پر آدمی نوٹ کر لیتا ہے اس پوائنٹ پر مجھے تقریباً اتنے منٹ دینا ہے, یہاں تک کہ بات کو ختم کر دینی ہے. یہ آپ نہ بھی کریں, اتنی تفصیل میں نہ جائیں, محنت نہ کریں, لیکن آپ کو اندازہ ہو کہ کیا بات کرنی ہے اور وقت کی منصوبہ بندی ہو کہ یہ بات جو ہے یہ کتنا وقت لے گی اور کتنے عرصے کے اندر یہ بات جو ہے مکمل ہوگی. اس لحاظ سے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ چاروں میں سے کوئی ایک درس بھی ایسا نہیں تھا, اس میں تعجب کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے باوجود کہ ہم نے پہلے سے بھیجا تھا تیاری کی درخواست کی تھی, کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر چند گھنٹے 2-4 گھنٹے بھی لگائے گئے ہوں. اس 5-6 آیات کی تیاری اور 300-400 آدمیوں کے سامنے اس کو پیش کرنے کے لیے, اس لیے مجھے اس پر کوئی وہ نہیں ہے, تعجب نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات ہے. مثلا یہ کہ 14 منٹ کا وقت تھا अब पहले दर्स के अंदर 5 मिनट तिलावत, तर्जुमा और तारुफ में लिखे। 33% वक्त गुजर गया इसके बगैर कि सामीन तक कुरान के दर्स या पैगाम की कोई बात भी पहुंचे। और इसी तरीके से दूसरे दर्स के अंदर भी यही हाल रहा। मसलन आखिरी दर्स के अंदर अगर आप गौर करें तो मुताला तिलावत तो नहीं हुई, और तिलावत तर्जुमे के अंदर जो वक्त के पहले गया आप 5-5 मिनट 6-6 मिनट वो उसमें सर्फ नहीं हुआ, लेकिन ये कि सूरत के मजामीन जो कि मौजूद बहस नहीं थे और पूरी की पूरी सूरत का तारुफ और उसमें हयात दुनिया का जिक्र और हयात दुनिया की आयात की दोबारा तिलावत, इस सब के बाद जब पहली आयत की तिलावत हुई तकरीबन 9 मिनट के बाद पहली आयत की बारी आई, और उसकी बारी आई थी कि फिर सिलसिला कलाम जो है वो मुड़ गया, और मुड़ने के बाद वो गया पूरी सूरत के मजामीन पर, यहां तक कि बिल्कुल आखिर में 2 मिनट में पूरी 5-6 आयात को समेट कर बयान करना पड़ा। तो हर जगह वक्त की कोई तकसीम ऐसी नहीं थी कि जो ये बताए कि ये बात कहां से शुरू होगी किस तरह होगी। अब ये सवाल बड़ा अहम है जिसमें कि हम हर दर्स के अंदर पेश आता है। एक मतन है उसकी तिलावत है, एक उसका तर्जुमा है, एक उसका मा सबक और मा बाद है, एक सूरत का सियाक है, एक सूरत का मरकजी मजमून है, फिर उसके बाद सारी आयात का अपना एक दर्स और पैगाम है। इसमें से क्या लेना है और किस तरह लेना है इसका कोई फार्मूला तो नहीं हो सकता, लेकिन वक्त के लिहाज से इंतखाब करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि अगर 10 मिनट बात करनी हो तो आप लाजमन 5 मिनट सूरत का सियाक बयान करें, और आप 5 मिनट जो है वो सिर्फ तिलावत और तर्जुमे की नजर कर लें। इसलिए कि जो लोग अरबी नहीं जानते, जब तक कि आप तिलावत कर रहे हैं तर्जुमा कर रहे हैं, सामे जो है उसका जहन आपसे गैर मुतालिक है, उसकी कोई दिलचस्पी कायम नहीं हो रही। हाँ, अगर आप खुशलहान कारी हैं तो आपकी आवाज किरत में जरूर दिलचस्पी ले रहा होगा, लेकिन जो आपके जेर बहस दर से उससे उसका जहन का कोई रब्त कायम नहीं होगा, जब तक कि आप कोई बात ऐसी न कहें जिससे उसका जहन चौंक कर मजमून की तरफ मुतवज्जे हो। तो जो वक्त के आप सर्फ अगर 1 घंटे का दर्स है तो अगर आप शुरू में 4-5 मिनट सर्फ कर दें तिलावत तर्जुमे में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर 12 मिनट 15 मिनट 10 मिनट का है और आप आधा वक्त सर्फ कर दें तो मेरे ख्याल में ये वक्त का सही इस्तेमाल नहीं होगा और ये सही आगाज भी नहीं होगा। मतन का एक दफा पढ़ा जाना मेरी नजर में तो दर्स के अंदर जरूरी है। कुरान मजीद के अल्फाज से भी सामीन का रब्त होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप पूरा मतन पहले पढ़ें फिर उसका तर्जुमा करें और फिर जवाब दर्ज दें, फिर उस आयत को दोबारा पढ़ें और फिर उसका तर्जुमा करें और फिर उसकी तशरीह करें। 15 मिनट के दर्स में इसकी गुंजाइश नहीं निकल सकती, आपका आधे से ज्यादा वक्त सिर्फ मतन को पढ़ने और तर्जुमा करने में निकल जाएगा। इसके लिए जरूरी यह होगा कि आप पहले से सोच लें, अगर आप पहले आप तारुफ करा दें कि ये क्या बात है जो कही जा रही है। आप कहते हैं कि ईमान इन्फाक की दावत है जो इन आयात के अंदर पेश की गई है, ये पूरे हिस्से का एक तारुफ एक जुमले के अंदर हो जाता, फिर आप एक एक आयत लेकर और उसकी तरफ से शी तर्जुमा कर सकते थे, आखिर में बात को समेट कर पेश कर सकते थे। लेकिन ये अगर आप ये तय करते हैं कि आपको पहले ही तिलावत और तर्जुमा कर देना है जिसके अंदर वक्त खासा लगा हरेक का 5-5, 4-4 मिनट, तो फिर आप उसके बाद दोबारा फिर मजीद बार बार फिर आयत की तिलावत जो है उसकी जरूरत नहीं थी, फिर आप कंसंट्रेट करते मरकूज करते अपनी कुव्वत को उसके मजमून के ऊपर। तो इस लिहाज से जो मुख्तलिफ चीजें हैं इनके दरमियान वक्त की ये तकसीम जो किसी भी दर्स के अंदर नहीं थी और होनी चाहिए थी, ये बड़ी अहम है दर्स देने के लिए, दर्स तैयार करने के लिए, वो सामने रहना चाहिए। अब जहां तक के मजामीन और उनका ताल्लुक है तो मसलन हर दर्स अगर मैं अलग अलग लूं तो बहुत खासा वक्त लगेगा। मसलन पहला दर्स जो था उसमें यह बात तो मालूम थी कि मुदर्रिस इन्फाक को इसका मरकजी मजमून समझ रहे हैं, लेकिन यह कि वो एक अलग आयत के अंदर 2 आयतों में जो ईमान की दावत थी और उसके बाद फिर जो इन्फाक का जिक्र था तो वो इसको कहीं भी वाजे नहीं कर पाए कि आखिर अलग से ईमान का जिक्र क्यों है और उसके बाद फिर इन्फाक का जिक्र क्यों है, बल्कि वो ईमान ही की आयत के अंदर तुम खर्च क्यों नहीं करते, हालांकि उसमें बात यह कि ईमान क्यों नहीं लाते, ये वो बार बार कहते रहे। और इस लिहाज से एक किस्म की उलझाव था उस पूरे बयान में जिसमें अगर ये बात आपने तय की होती, मैं नहीं कह रहा कि आप लाजमन तय करते कि नहीं मरकजी मजमून इन्फाक है और ईमान उसके ताबे है, ईमान से नतीजा निकाला गया है, तो ये बात वाजे होनी चाहिए थी, लेकिन ये बात नहीं कही गई। لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کی جو دعوت تھی اس کا الگ سے دو تین منٹ کے اندر ذکر بہرحال ضروری تھا. قرآن مجید نے بھی انفاق کے بغیر دو آیتیں ایمان کی دعوت کے اوپر صرف کی ہیں, تو آپ کے بیان میں بھی کم سے کم اتنا حصہ اس کے اوپر صرف ہونا چاہیے تھا. اسی طریقے سے بعض الفاظ ایسے ہیں جن کی تشریح آپ نے کسی تفسیر میں ضرور پڑھی ہوگی, لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو کچھ پڑھا ہے, جو کچھ ذہن میں آیا ہے, سب کا بول دینا ضروری نہیں ہوتا. یہ ایک مقرر کا, مدرس کا شوق ہوتا ہے شوق تقریر میں کہ اب جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کو پیش کر دو. اس سے ہمیشہ بچیے, تقریر میں بھی درس میں بھی. بلکہ جو کچھ آپ نے طے کیا ہے کہ یہ پیغام ہے, یہ پہنچانا ہے, ہمیشہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کے دل میں یہ بات سوال ہونا چاہیے اور یہ بات طے ہونا چاہیے کہ یہ کس حد تک مربوط ہے, ریلیونٹ ہے. جو ریلیونٹ نہیں ہے اس سے کوئی ذکر نہیں ہے. مثلا یہ کہ میثاق, اب دس منٹ کے ذکر میں میثاق پر جو پوری بحث ہے, الستُ بربکم کے مراد ہے یا کیا مراد ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. آپ ایک گھنٹے کا درس دے رہے ہوتے تو یقیناً اس پر گفتگو ہو سکتی تھی. فتح کے بارے میں ہمارے ایک صاحب نے کہا کہ فتح کی ایک معنی ہے, دوسرے معنی ہے, بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ معنی سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو, لیکن پھر اس کے ذکر کی بھی مختصر درس کے اندر کوئی ضرورت نہیں تھی. تو میثاق کے بارے میں بھی, فتح کے بارے میں بھی, دونوں کے بارے میں بعض نے پوری تفصیل اختیار کی. وہ اگر نہ بھی ہوتی تو اس سے مضمون کے اوپر جو معنی آپ نے طے کیے تھے کہ اس سیاق میں میثاق کے یہ معنی ہیں, بس انہی معنی کو بیان کر کے اگر آپ اس کو ذہن میں اتار دیتے تو سننے والے اس درس سے زیادہ فائدہ حاصل کر کے جاتے. آپ نے ایک بحث کو چھیڑا بھی اور اس کو آپ کسی اتمام تک پہنچا بھی نہ سکے. یہ ایک نقص اور ایک خامی اس بیان اور درس کے اندر جو ہے وہ لازماً رہ گئی. اسی طریقے سے میراث کے سلسلے میں یہ کہ فائدے اور نقصان کے تحت گفتگو جو دوسرے درس میں کی گئی, ان دونوں کا اگر آپ غور کریں تو ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. اور کہ اگر تم خرچ کرو تمہارا فائدہ ہے, نہ کرو تمہارا نقصان ہے, تو میراث کے اندر تو اس کا بیان نہیں آئے گا. ویسے یہ بات اپنی جگہ پر الگ ہے. آخری درس میں جیسا میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ پورا درس دراصل اس حصے قرآن کے اوپر تو بہت کم تھا, اور پہلی 7 آیات کا ترجمہ اس کا متحمل 15 منٹ کا درس نہیں ہو سکتا تھا, اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. ایک آدھے ایک منٹ میں اگر ذکر بھی ہو جاتا تو وہ بہت کافی تھا. اور اس کے بعد جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا کہ حیات الدنیا پر پہنچ کر اور پھر آخر میں پوری حدید اور جو جس طرح بھی آپ بیان کرنا چاہیں آپ بیان کر سکتے ہیں, اس کی حیثیت رکھتی ہیں. اب یہ ایک پورا مربوط مضمون جو ہے وہ اپنی جگہ پر بن جاتا ہے. دلائل بھی آ گئے, دعوت بھی آ گئی, اور اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے جس طرح تیاری ضروری ہے وہ بھی آ گئی. اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رکوع و سجدے سے نماز کا قیام ہی مراد ہوتا تو ان سب کا الگ الگ ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی میرا ذہن پہلا سوال یہ اٹھائے گا, میں اس پر سوچنا بھی چاہوں گا, اور کسی تفسیر میں جواب ملے تو میں اس کو نوٹ بھی کرنا چاہوں گا. لیکن آگے اقامت صلاۃ کا حکم موجود ہے, بندگی کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں, رکوع بھی شامل ہے, سجدہ بھی شامل ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رکوع کا ذکر الگ فرمایا, پھر سجدے کا ذکر الگ فرمایا, پھر بندگی کا ذکر الگ فرمایا, اور پھر خیر کرنے کا ذکر الگ فرمایا, تو کیا یہ یوں ہی فرمایا یا اس کے پیچھے کوئی معنی اور مفہوم موجود ہے؟ یہ میرے ذہن میں بہرحال یہ سوال پیدا ہوگا, اور جیسا میں نے کہا میں سب سے پہلے معنی کی تلاش میں سرگرداں ہوں گا. اب یہ بات جو لوگ بھی آئندہ درس دینا چاہتے ہوں اس کے لیے تیار ہونا چاہتے ہوں, میں ایک عمومی طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا. شروع میں بھی میں نے پہلے دن بھی کہی تھی, اب پھر اس کو دہراؤں گا کہ الفاظ کو اور اصطلاحات کو اچھی طرح سمجھنا اور ان کو جذب کرنا, ان کے معنی پر غور کرنا, لغوی لحاظ سے بھی اور خود قرآن مجید میں یہ معنی جن چیزوں میں استعمال ہوئے ہیں ان کے لحاظ سے بھی, یہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. چنانچہ میں اپنے جس طریقے سے میں نے اس کو سمجھ کر کبھی تیار کیا تھا, میں اس لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں, شاید اس میں آپ کے لیے کچھ روشنی ہو. اس کے بعد میں نے قرآن مجید میں دیکھا کہ رکوع کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا, اور ایک جگہ میں نے اس لفظ کو اس طرح استعمال ہوتے دیکھا جہاں میری نگاہ جمی کہ شاید یہ اسی لیے یہاں پر الگ سے رکوع کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو زکات دیتے ہیں وہ ہم راکعون اور وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا آدمی کوئی رکوع کی حالت میں جسمانی طور پہ ہو کر تو زکات دیا نہیں کرتا, کوئی آدمی رکوع کر رہا ہو زکات دے رہا ہو, تو تو ظاہر رکوع کے معنی جسمانی رکوع کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں. یہاں تک میں نے نتیجہ بغیر کسی استاد تفسیر کے خود قرآن مجید پر غور کر کے اخذ کر لیا. اس کے بعد پھر میں نے جب لغت دیکھی دوسری چیزیں دیکھی تو مجھے یہ نظر آیا کہ رکوع کے معنی دراصل انقیاد کے ہیں, اپنے آپ کو مطیع بنانے کے ہیں, جھک جانے کے ہیں اور اپنی اطاعت کو اختیار کر لینے کے ہیں. تو اب میں نے یہ سوچا کہ یہ پہلا قدم ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے. سجدے کا لفظ تو اتنا معروف ہے کہ مجھے بہت زیادہ اس کے لیے تلاش کی تفتیش کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے سجدے کو اپنے قرب الہی کا ذریعہ بتایا ہے اور خود کہا ہے کہ سجدہ کرو قریب ہو جاؤ. حدیث میں یہ ملتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اب میں اسے ایک معنی تو میرے ذہن یہاں پر منتقل ہوئے کہ شاید یہ مطلب ہو کہ اگر رکوع سے یہ مطلب ہے کہ آدمی ظاہری اطاعت انقیاد پر اپنے آپ کو جھکا دے تو سجدے کے معنی ہیں کہ پھر قرب الہی کی طرف بھی آگے بڑھے, اللہ سے قریب ہو. دوسرے معنی پھر میں نے یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی زمین میں غلبے کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ خاص طور پہ سجدے کا ذکر فرمایا ہے. بدخل الباب سجدا, جب تم کسی شہر میں فاتح بن کر داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. ظاہر کوئی فوج زمین پر پیشانی ٹیک کر سجدہ کرتی ہوئی شہر میں داخل نہیں ہوتی. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ یہاں بھی اس آیت کے اندر بھی بدخل الباب سجدا, اس میں بھی سجدے کا لفظ جسمانی سجدے سے کسی اور معنوں میں استعمال ہو رہا ہے اور وہ معنی یہ ہے کہ بالکل اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈال کے ہی تم اللہ کے قریب بھی اونچے اٹھ سکتے ہو اور زمین پہ غلبہ بھی تمہارے حصے میں آ سکتا ہے. اور زمین پہ غلبہ حصے میں آئے تو اللہ کے مکمل بندے بن کر اللہ کے بندوں پر حکومت کرو, نہ کہ ان کے خدا بن کر. یہ اب سجدے کے اندر ایک پوری تصویر جو ہے وہ اخلاق کی روح کی بھی آ گئی اور فعل بھی ہے. اس کی علامت اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانے کی علامت, اطاعت اختیار کر لینے کی علامت رکوع ہے, اور اس کے آگے اپنے آپ کو بچھا دینے کی علامت جو ہے وہ سجدہ ہے. اس کے بعد اس نے بندگی کا ذکر کیا, یہ بہت عام اور معروف ہے, لیکن یہ کہ یہ الگ سے ذکر فرمایا تو اس کے معنی پھر دراصل وہی ہوں گے کہ پوری زندگی میں اسے غلام اور بندے بن کر کھڑے ہو جاؤ. غلام اور بندگی کے معنوں کے اندر اب بہت ساری طرف ذہن جا سکتا ہے, تشریح ہو سکتی ہے, میں اس وقت نہیں جا رہا اس کے اندر. غلام اور بندہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے, اپنی مرضی کا مالک نہیں بنتا, جب بلایا جاتا ہے جب وہ آتا ہے, جو کام سپرد کیا جاتا ہے وہ کرتا ہے, صرف اپنے اسی کا کام کرتا ہے. یہ دراصل بندگی کی تعریف آ گئی, جھک گیا بچ گیا اور ہر وقت حاضر ہے ہاتھ باندھے اللہ کی بندگی و غلامی کے لیے. اب میں اس سے آگے بڑھا تو وفف الخیر کا لفظ آیا کہ خیر کرو. خیر کے بہت سارے معنی ہیں قرآن مجید میں, یہ لفظ مال کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے, بھلائی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے, لیکن جب اس کے ساتھ کوئی اور تشریح نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ خیر جو ہے یہ دراصل ساری نیکیوں کا جامع ہے. اب میں اس کو ایک الگ سے بات بھی سمجھ سکتا تھا اور میں یوں بھی غور کر سکتا تھا کہ دراصل یہ بندگی کی وہ تعریف ہے کہ جو زندگی میں انسان کے اخلاق کردار میں ظاہر ہوگی. اور اس لیے اب بہت ساری احادیث موجود ہیں جس کے اندر کہ خیر کی بڑی جامع تعریف کی گئی ہے. پانی کا ڈول نکال کر دے دینا یہ بھی خیر ہے, اور مسلمان کو دے کر مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور اس باب میں محدثین نے بہت ساری احادیث بیان کی ہیں جس میں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ خیر کا تصور کتنا وسیع ہے. اب یہ بندگی کا تصور اگر تھا تو اس کو پھیلا کر پورے مخلوق سے تعلقات کے اوپر یہ حاوی ہو گیا, اور خالق کے ساتھ تعلق کی تفسیر تو پہلے ہی آ چکی. اس کے ساتھ ہی فلاح وابستہ ہے. میرا علم ذرا اس معاملے میں کم ہے, لیکن میرا اپنا خیال شاید یہ ہے کہ قرآن مجید نے فلاح کا لفظ زیادہ دنیاوی فلاح کے لیے استعمال کیا ہے, اگرچہ اس میں آخرت کی فلاح شامل ہے اور اکثر جگہ آخرت بعض جگہ آخرت کے لیے بھی استعمال کیا ہے. لیکن ہمارے پہلے درس کے اندر یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ آخرت ہی مقصود ہے اصلی, جس آیت کی تلاوت کی گئی اس میں فلاح کا لفظ نہیں تھا بلکہ اس میں فوز کا لفظ تھا. اور قرآن مجید اذان کے اندر جو دو کلمات آتے ہیں حیال الصلاح حیال الفلاح, اس میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں فلاح سے مطلب دراصل وہ معاشرہ ہے, وہ زندگی ہے جس کے اندر کہ انسان فلاح سے ہمکنار ہوگا. بہرحال یہ معاملہ مختلف بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی, لیکن میری اپنا خیال یہ ہے کہ زیادہ بالکل نہیں کہ یہ آخرت کے لیے استعمال نہیں ہوا,
میرا اپنا خیال ہے، میں اس میں ممکن ہے کہ میری سوچ صحیح نہ ہو، لیکن یہ کہ فلاح کا لفظ جو ہے وہ زیادہ دنیاوی فلاح کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کے بعد پھر جہاد کا حکم ہے، اور یہ کہا گیا کہ حق کا جہاد ہے. بعد میں جو باتیں ہیں دراصل ان کا تعلق دلائل کی حیثیت بھی ہے، ترغیب کی بھی ہے، اور اس میں سے ہر چیز اپنی جگہ پر ایک مکمل بات ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، اور اس لیے کرو کہ جو اس آیت کے حصہ آیت کے آخر میں ہے کہ تاکہ جس طرح رسول تمہارے اوپر گواہ بن کر کھڑا ہوا ہے تم بھی گواہ بن کر کھڑے ہو. یہاں پر میں رک کر ایک بات یہاں میرے نوٹس میں سے چھوٹ گئی تھی میں کہہ دوں، جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو کہا گیا کہ بھئی اقامت دین اور اسلامی نظام کا قیام اور اسلامی ریاست اور الہ کلمۃ اللہ، اور بالکل آخر میں آ کر یہ کہا گیا شہادت حق. تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں سے کوئی بات خارج ہے، میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ کوئی بات غلطی ہو، لیکن یہ کہ قرآن کے متن سے اگر آدمی قریب رہتا تو پہلے شہادت حق کا ذکر کرتا اور باقی اسلامی ریاست اور اسلامی نظام اور اقامت دین اور الہ کلمۃ الحق سب کو شہادت حق کے ضمن میں لا کر بیان کیا جا سکتا تھا. کلمہ کا کلمہ بلند ہوگا، اسلامی ریاست قائم ہوگی، اسلامی نظام بنے گا، دین قائم ہوگا، تو شہادت جو ہے مکمل ہوگی، اور اس لیے سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اب بات سے کہنے میں ذرا سا فرق ہے، لیکن اس سے بات کا اہمیت اور انداز جو ہے وہ بدل جاتا ہے. تو یہ بات کہ تمہارے پاس دین ایسا ہے جو کہ پوری طرح قابل عمل ہے، حرج کے یہ معنی شاید آپ کو کہیں سے نہ ملتے، لیکن یہ معنی مفسرین نے لغت میں بیان کیے ہیں کہ کوئی ایسی تنگی جس سے نکلنے کا راستہ نہ ہو. مثلا ایک لغت میں یوں بیان ہوتا ہے کہ پرندہ کسی جھاڑی میں اگر پھنس جائے اور کہیں نکلنے کا راستہ نہ نکلے تو یہ وہ چیز ہے جس کو حرج کہا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ دین ایسا ہے جس میں زندگی کے ہر معاملے میں نکلنے کا، باہر نکلنے کا کوئی ایسا مشکل نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو. اس کے بعد اس سے پہلے یہ فرمایا کہ ہوج تباکم، کہ یہ تو وہ کام ہی ہے جس کے لیے اس نے تم کو منتخب کر لیا ہے. دوسرے الفاظ میں جو بات کہ میں نے پہلے دن کہی تھی، اس کام کے لیے اس نے تم کو ملازم رکھا، یہ پوری امت اس نے بنائی اس لیے ہے کہ وہ یہ کام کرے، یہی مقصد اور فریضہ ہے اس امت کا. پھر اس کو جو دین دیا ہے جس کو لیے جہاد کرنا ہے، قائم کرنا ہے، ویسا دین دیا ہے. اور پھر دلیل آئی تاریخ سے کہ یہ پورا کا پورا جو فریضہ ہے یہ اس کا ورثہ ہے کہ جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے. تو تمہارے باپ جو ہیں، جو نسلی باپ کچھ بھی ہوں، اس ملت کے باپ ابراہیم ہیں. ایک طرف تو اس عظیم تاریخی ورثے کی طرف اشارہ ہو گیا، اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کی روش سامنے آ گئی کہ یہ کام کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام جیسی توحید اور ان کی جیسی قربانی اور ان کی جیسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق یہ ضروری ہوگا. ہوا سماکم المسلمین، جیسا میں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا، انہوں نے دعا کی تھی کہ میری اس نبی کی امت میں سے ایک امت مسلمہ اللہ تعالیٰ اٹھائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس نے بھی رکھا ہے، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے بھی یہ رکھ سکتا ہے، براہ راست بھی رکھ سکتا ہے. لیکن جو بات اصل اہم ہے وہ یہ نہیں کس نے رکھا، وہ بات اہم یہ ہے کہ مسلمان ہونا کوئی اس نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس صفت سے سرفراز کیا ہے کہ تم اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندے بن کر رہو گے. اب یہ چار دلائل ہو گئے جس میں کہ جہاد کے لیے بھی ترغیب بھی ہو گئی، دلائل بھی ہو گئے، اور شہادت حق کی ضرورت جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی. اب یہ بات جو ہے پوری اپنی جگہ پر مربوط ہو گئی. اس کے بعد اقامت صلات کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم ہے. جیسا میں نے کہا شروع ہی میں اگر اقامت صلات مراد ہوتی تو دوبارہ صرف یہ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوہرا کر بات کہہ دی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شروع میں ہم نے اس کے معنی الگ سمجھے، اور اب یہاں پر کیونکہ یہ بات اہم ہے، واضح ہے، اس پر بہت سارے تفصیلی مواد موجود ہے، میں نہیں جاؤں گا کہ اقامت صلات سے کس طرح انسان اللہ کی بندگی اور شہادت حق اور جہاد کے فریضے کے لیے تیار ہوتا ہے، زکوٰۃ سے کس طرح مال کا ایثار اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہی دراصل روح اور جان ہے اس سارے کام کی. یہ کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں اور کسی دنیاوی سہارے پر نہیں ہو سکتا، بلکہ صرف اللہ کے سہارے پر ہو سکتا ہے. یہ دراصل اس پورے کا مضمون ہے جو کہ میں نے بھی شاید 15 منٹ کے اندر، 12 منٹ کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اب چند عمومی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کل ایک بھائی نے یہ کہا تھا کہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ قرآن مجید کا درس دے سکیں, اور یقیناً درس کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کے ساتھ جو تصورات وابستہ ہیں اس میں ایک طرف تو اپنی بے بذاتی اور کم مائگی کا احساس تو بڑے سے بڑے عالم کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن میں نے ان سے جو بات کہی تھی میں چاہتا ہوں وہ بات آپ سب کے سامنے دہرا دوں. قرآن مجید کے درس کے لازمی معنی یہ نہیں ہیں کہ آپ لغت کے اور فقہ کے اور کلام کے سارے باریک نکات بیان فرمائیں, اور میں اس بات کو یوں کہتا ہوں کہ شاید صحابہ اکرام کی بڑی اکثریت بھی یہ کام کرنے سے قاصر رہتی, ان کے پاس نہ لغت کے وہ بڑے بڑے ذخیرے تھے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں, نہ رازی اور ابن کثیر اور ابن جریر اور کشاف اور روح المعانی اور تدبر قرآن اور تفہیم القرآن جیسی کتابیں موجود تھیں, لیکن یہ کہ وہ قرآن کے پیغام کو سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ قرآن ان سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, اور اگر آپ قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس مطالبے کو منتقل کر سکیں تو آپ ایک بڑی خدمت سر انجام دینے کے قابل ہیں. یہ تو پہلی بنیادی بات ہے, خاص طور پہ یہاں پر کیونکہ وہ لوگ جمع ہیں کہ جو اس تنظیم کے اندر ذمہ دار ہیں, عہدے دار ہیں, اور اس تنظیم کا نصب العین مجھے نہیں معلوم کہ دستور میں کیا لکھا ہے, لیکن لازماً یہی ہوگا کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرے یا کوئی قسم کے الفاظ ہوں گے. ان سب کا خلاصہ یہی بنے گا کہ قرآن کی دعوت کو عام کرنا اور قرآن کو قائم کرنا. اگر آپ قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس کو منتقل نہیں کر سکتے, نہیں پہنچا سکتے, تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ اپنے چلنے والے ساتھیوں کے اندر فی الواقع وہ جذبات اور محرکات پیدا کر سکیں جو کہ ان کے لیے ضروری ہیں. اور اب اکثر جو آپ کو خامیاں نظر آتی ہیں میری ناقص رائے میں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے آگے چلانے والے ہیں وہ اس بات سے قاصر ہیں کہ قرآن یا سیرت یا سنت کے حوالے سے اپنے ساتھیوں کو بات سمجھا سکیں اور ان کو ابھار سکیں اور ان کے اندر جذبہ پیدا کر سکیں. تو آپ میں سے جو جہاں بھی اس منصب پر ہے, اور منصب پر ہونے ضروری نہیں ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آدمی بھی اقامت دین کی تحریک میں ایک کارکن ہے وہ ایک بڑے منصب کے اوپر فائز ہے, اور وہ منصب جو ہے کار رسالت کا منصب ہے. اس کے لیے عہدیداری ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ ہر کارکن ہر کام کرنے والا اسی منصب کے اوپر فائز ہے, اور اس کے لحاظ سے کم محنت کر کے, پھر خاص طور پہ آپ تو اساتذہ ہیں اپنے مضمون پر بھی عبور حاصل کرتے ہیں, پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے کہ قرآن مجید سے آدمی اتنا مس اور اتنا قرب پیدا کر لے کہ اس کو پیغام کو سمجھ کے اس کی تبلیغ کر سکے. قرآن کو سمجھنے کے بارے میں ہمارے علماء کا رویہ بہت سخت رہا ہے, اس کی معقول وجوہات بھی ہیں. قرآن کو ہر آدمی کے ہاتھ میں جا کر کھلونا نہیں بن جانا چاہیے, لیکن یہ کہ سختی ضرورت سے زیادہ ہے اور غلط بھی ہے بعض مقامات پر, مجھے یہ میں کہوں گا بالکل صفائی کے ساتھ. مثلا بہت سارے علماء اس بات سے روکتے ہیں کہ ایک آدمی خود ترجمہ پڑھے. عرب کو آپ کیسے روکیں گے؟ ایک عام عرب تو جب قرآن پڑھے گا وہ اس کو لازماً سمجھے گا, اس کا ترجمہ کی اس کو ضرورت نہیں. تو اگر یہ ایسے ہی گناہ ہوتا, یہ ایک ایسے ہی کوئی اس میں زیادتی کی بات ہوتی, تو عربوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ ہر عرب جو ہے وہ بغیر ترجمے کے قرآن کو پڑھ سکتا ہے اس کا ترجمہ. تو جو بات ہر عرب کے لیے ممکن ہے وہ آخر غیر عرب کے لیے ممکن نہ ہو, اور ہر عرب قرآن کی لغت پر اتنا عبور نہیں رکھتا کہ لازماً صحیح سمجھے, بلکہ بہت سارے عرب تو شاید عربی زبان سے اتنا ہی ناواقف ہوں گے جتنے بہت سارے اردو داں کسی اردو کی آپ کتاب کو دے دیں تو اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے. لیکن بہرحال وہ پڑھتے ہیں, اس کو سمجھنے سے کوئی ان کو روک نہیں سکتا, کوئی آپ بند نہیں باندھ سکتے. اس لحاظ سے ترجمے سے پڑھنا تو میرے خیال میں ایسی چیز ہے جسے روکنا بالکل غلط ہے. تشریح کرنے میں اگر آپ چند اصولوں کی پابندی کریں تو آپ خطرات سے بچ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس میدان میں نہ جائیے جو آپ کا میدان نہیں. مثلا مجھے اس بات کے اعتراف میں کوئی اپنی کوتاہی نہیں محسوس ہوتی کہ میں کبھی فقہ کے میدان میں قرآن کے درس میں دخل نہیں دیتا. مجھے کیونکہ اس میں کوئی درک نہیں ہے, میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا, اس میں کوئی مہارت باہم نہیں پہنچائی, اور میں اس لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں فقہ کے مسائل پر قرآن کی روشنی میں غور کروں, اس لیے میں نہیں کرتا. لغت کی حد تک بھی جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں وہیں تک بات کرتا ہوں. اگر صرف و نحو کے پیچیدہ مسائل آ جائیں تو میں صاف کہتا ہوں بھائی میں یہ نہیں جانتا, اور لا آدری جیسے صبح بھی ہمارے پروفیسر سلیم صاحب نے کہا تھا، میں نہیں جانتا یہ کہنے کے اندر کوئی آدمی کی شان نہیں گھٹتی۔ کسی نے کہا تھا کہ امام مالک علیہ السلام کے اگر وہ اقوال جمع کیے جائیں جن میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ لا آدری میں نہیں جانتا، انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں اور یہ میرا مسلک، یہ میرا موقف ہے۔ تو کسی اس سے علم کے اندر کوئی نقص نہیں واقع ہوتا کہ آدمی کہتے ہوئے یہ بات میں نہیں جانتا۔ پورا قرآن مجید تو ایک پوری دنیا ہے، بہت سارے مقامات ایسے ہوں گے جو مجھے میری سمجھ میں بھی آج تک نہیں آئے۔ ایک صاحب نے ایک سوال کیا ہے، اب تک میں اس کا جواب دوں گا، میں اس کا اب تک میرے ذہن میں کوئی شافی جواب نہیں آیا۔ اور بے شمار مقامات ہیں جہاں میں کوشچن مارک لگا کے ذہن میں ڈائری میں رکھے ہوئے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور مولانا امین حسن اسلائی کے جواب میں اگر ایک تھیلی کے اندر بہت سارے ہیرے ہوں، کچھ ہیرے آپ کی نظر میں آ رہے ہوں کہ یہ ہیرے ہیں اور باقی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہیں، تو جو سمجھ میں نہیں آتا اس کی خاطر آدمی ہیروں کو کیوں چھوڑ دے؟ جو کچھ سمجھ میں آتا ہے اس کو تو آدمی سمجھے اور سمجھائے، جو سمجھ میں نہیں آتا اس کو چھوڑ دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی رائے قائم کریں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عام مسلمانوں کے مسلک سے ذرا مختلف ہے، تو اس رائے کو اس وقت تک بیان نہ کریں جب تک کہ آپ اس کی تصدیق یا تائید کسی معتبر تفسیر سے نہ کر لیں۔ اس کے اندر بھی احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے، اور خامخواہ اپنے ہی ذہن سے سائنس اور منطق اور ساری چیزوں پر کسی چیز کو فٹ کرتے چلے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ امت کی جو عام آرا ہیں وہ عام طور سے معروف ہیں، اور آپ کا لٹریچر پورا موجود ہے جو پورا ایک فریم ورک آپ کو دیتا ہے جس کے اندر کے بات کہی جا سکتی ہے۔ کوئی بات بھی اگر آپ کے فکر کے نتیجے میں ایسی آپ کے سامنے آئے، تو پھر آپ جب تک آپ کسی معتبر تفسیر سے یا معتبر عالم سے اس کی عالم سے اس کی آپ تصدیق نہ کر لیں، اس وقت تک بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں۔ ایک مسئلہ قرآن کو پڑھنے کا بھی ہے۔ یہاں پر تو بالعموم لوگوں نے بہت اچھا پڑھا، سوائے ایک دو جگہ غلطیوں کے، زیادہ غلطیاں نہیں ہوئیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب میں نوجوانوں میں بیٹھتا ہوں تو لوگ کثرت سے غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اب قرآن کو صحیح پڑھنے کی تعلیم بھی بڑی ناقص ہمارے گھروں کے اندر ہو چکی ہے۔ قرآن کو صحیح پڑھنے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کے اعراب ہیں اور ایک اس کے اندر مخارج ہیں جو کہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اعراب کا معاملہ تو بڑا دلی سے معنی کے اندر زمین و آسمان کا فرق واقع ہو سکتا ہے، اور اس حد تک فرق واقع ہو سکتا ہے کہ کفر کا اس کے اوپر فتویٰ لگ سکے۔ اذ ابتلا ابراہیم ربہ کو، اذ ابتلا ابراہیم ربہ اگر آپ پڑھ دیں تو معنی الٹ گئے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ رب نے ابراہیم کو آزمایا، بلکہ معنی ہوں گے کہ ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا۔ بالکل صرف ایک زبر اور پیش کی تبدیلی سے معنی جو ہیں وہ الٹ گئے۔ زبر زیر کا سیکھنا مشکل نہیں ہے اگر جب آپ استاد ہیں، لیکن پہلی بات یہ اگر آج بھی آپ یسن القرآن کا قاعدہ لے کر ہفتے سات دن رزقا کرما خلقا اور زبر زیر پیش کی زبان کو مختلف حرکات سے تربیت دی گئی ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر آپ زبان کو لوٹانا شروع کر دیں تو آپ جانتے تو ہیں، صحیح نگاہ صحیح پڑتی ہے لیکن زبان سے صحیح نکلتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ زبان کو عادت نہیں ہے، زبر کے بعد ایک دم زیر آ گیا، پیش آ گیا، اوپر اٹھ گئی آواز، نیچے چلی گئی، اور یہ ایک دو ہفتے کی پریکٹس سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بھی ترکیب میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کسی چھوٹی جگہ رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، چھوٹی سی جگہ ہے، اگر آپ کے یہاں کوئی اچھا آدمی قرض جانتا ہے اور آپ کی تحریک سے متعلق بھی نہیں ہے، اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں دو ہفتے کہ میں تم سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، تو قرآن بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا اور شاید دعوت کا بھی اور تالیف قلب کا بھی بہت بڑا فائدہ آپ کو اس سے حاصل ہوگا۔ مخارج کی بات بھی بڑی اہم ہے، اور میں اب بھی نہیں جانتا کہ میرے سارے مخارج صحیح ہیں نہیں، بھائی میں کوشش کرتا رہا ہوں برابر اپنے مخارج کو صحیح کرنے کی۔ جیسے کہ میں نے بھی کسی قاری سے قرآن نہیں پڑھا تھا، ایسے ہی پڑھا تھا گھر میں جہاں غلط کے سارے اصول نہیں بتائے گئے تھے۔ لیکن یہ کہ اس کا بھی اب بڑا آسان طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیسٹ پر بڑی اچھی اچھی قرتیں موجود ہیں، اور اگر آپ ایک کیسٹ لگا کر صرف اس کی نقل کرتے چلے جائیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ایک مہینے دو مہینے میں مخارج سب صحیح ہو سکتے ہیں۔ پھر باقی لہن اور آواز اور بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ تو بہرحال ایسی ہیں کہ جو آدمی کے قابو سے سب نہیں ہوتی، لیکن کم سے کم صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ ایک صاحب نے یہی اپنے سوال میں لکھا تھا کہ نصیحت فرمائیے جب قرآن کی فہم نہ ہو، عربی اصطلاحات سے نابلد ہوں، بھائی کسی مفسر کی تفسیر پر اکتفا کرو، اپنی طرف سے ادھر ادھر کی بات نہ اڑاؤ۔ تو بات ذرا سخت ہے لیکن اس کا کچھ حصہ صحیح ہے، کچھ حصے سے مجھے اختلاف ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ خود سوچنا قرآن پر میری نظر میں یہ ضروری ہے، اپنے طور پہ نتائج تک پہنچنا میرے خیال میں یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ بہرحال اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ محنت ضروری ہے، اور محنت کے بغیر آپ 10-15 منٹ میں مطالعہ کر کے جلدی جلدی آ کر چاہیں کہ آپ لمبی چوڑی تحقیق کریں، یہ یقیناً قرآن کے ساتھ بے انصافی ہے. میں نے اس کی طرف اشارہ اپنے پہلے ہی تبصرے کے اندر تفصیل کے ساتھ کیا تھا. لیکن یہ کہ بہت آسانی کے ساتھ کم سے کم اتنا قرآن کی فہم حاصل ہو سکتی ہے، اور اصطلاحات کے بھی اب معنی اور مفہوم تفاسیر اردو تفاسیر میں بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں. قرآنی الفاظ کی بہت اچھی تشریح تدبر قرآن کے اندر بھی موجود ہے، بیان القرآن کے اندر بھی جگہ جگہ الفاظ کی تشریح مولانا اشرف علی تھانوی کی جو ہے آپ کو مل جائے گی. قرآن کے حوالے موجودہ علوم کے لحاظ سے قرآن کی تفسیر اور بائبل کے حوالے سے مولانا عبد الماجد دری آبادی کی تفسیر ماجدی میں مل جائے گی، اور بہت ساری اردو کی اب ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جن سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ تیاری کر سکتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کا میں اگلی بات یہ کہوں گا کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے 12-15 حصے منتخب کر لیں، اور 12-15 حصے جس طرح آپ لگ کے لیسن تیار کرتے ہیں، اسائنمنٹ ہوتا ہے، پیپر لکھتے ہیں، آپ ان 12-15 حصوں کو خود بھی سمجھیں، ان کی لغت بھی دیکھیں، اور 5-6 تفاسیر سے آپ پوائنٹس نوٹ کریں. اور اگر آپ یہ 5-6 حصے بڑی محنت کے ساتھ تیار کر لیں گے تو ایک تو یہ کہ آپ انہی کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں، دوسرے قرآن مجید میں باتوں کو مختلف انداز میں دہرایا بھی گیا ہے، اور اس میں جو چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی وہ چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ دوسری جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کنجیوں کا کام دیں گی جن سے آپ اور بہت سارے تالے جو ہیں وہ کھول سکتے ہیں. میں نے میری جو انگریزی میں کتاب ہے وے ٹو دی قرآن، اس میں میں نے دو نصاب دیے ہیں، ایک 12 منتخبات کا نصاب ہے اور ایک 40 منتخبات کا نصاب ہے، اور اگر آپ چاہیں تو وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تنظیم اس نصاب کی فوٹو کاپی آپ کو فراہم کر سکتی ہے، اور آپ چاہیں تو اسی نصاب کے مطابق کچھ حصوں کا تفصیلی مطالعہ کر کے اس کا درس جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں. پھر ایک بات جو بالکل آخر میں مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کا اپنا مطالعہ اس طرح ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کوئی ماضی کی کتاب نہیں ہے بلکہ آج آپ کے سے مخاطب ہے، آپ کے نفس سے، آپ کے روح سے، آپ کے دل سے، آپ کی زندگی سے، اسی طرح جب آپ دوسروں کے سامنے بیان کریں تو ان کو بھی یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی پیغام اس کے اندر موجود ہے. اور یہ نہ ہو تو بھی درس درس ہے، علمی درس بھی درس ہوتا ہے، اور میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میرے سامنے کیونکہ اس وقت دعوت اصل موضوع ہے اور میں اسی پر بات کر رہا ہوں، اس کے لحاظ سے قرآن کے اندر جو عمل کا پیغام ہے وہ ان کے سامنے واضح ہو کے ابھر کے آنا چاہیے. اس میں اگر آپ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگرچہ قرآن مجید ایک وہ کتاب ہے جو 1400 سال پہلے اتری، اور لازماً اس میں اپنے مقامی سیاق اور سباق اور تاریخ اور افراد اور کردار بیان ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ہر زمانے کے لیے ہے اس لیے ہر زمانے میں یہ اسی طرح زندہ و جاوید کتاب ہے جس طرح کے پہلے تھی، تو لازماً جو چیز اس کے اندر خاص ہے اس کو عام کیا جا سکتا ہے، اور جو چیز اس کے اندر عام ہے اس کو کسی خاص سچویشن پر اس کو منطبق کرنا ممکن ہے. تو یہ میں ایک چھوٹا سا اصول بیان کر رہا ہوں، اس کی تفصیل کی ضرورت اس وقت موقع نہیں ہے، کہ خاص بات اگر ہے تو اس کو عام کرنا، اور عام بات ہے تو اس کو خاص پر اطلاق کرنا، اس سے تفسیر کے اندر اپنے حالات کے لحاظ سے وہ زندگی کے ساتھ منطبق ہو سکتی ہے. اس کا مفسرین نے اس کو بہت کثرت سے استعمال کیا ہے، اور بڑی بڑی تفسیریں اسی لیے ممکن ہوئی ہیں کہ خاص بات کو عام کیا گیا ہے اور عام بات کو خاص کیا گیا ہے، اور تفسیریں مختلف اس لیے ہوئی ہیں کہ جب بات کو خاص کیا جائے تو لوگوں کی رائے مختلف ہو جائے گی. احکام القرآن آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایک ایک آیت سے اتنے نتائج نکالے گئے ہیں کہ آدمی حیرت کرتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جب تک یہ آپ اس کو منطبق نہیں کریں گے وہ زندگی سے اس کا تعلق جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا. یہ دراصل آخری بات ہے جو میں کہنا چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.